السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہمارے بیان کا موضوع ہے ملت ابراہیم کی اہمیت اور اس کی وضاحت. حدیث مبارکہ میں سنت ابراہیم کی اصطلاح آئی ہے اور قرآن مجید میں ملت ابراہیم، سنت کے معنی بھی راستہ اور ملت کے معنی بھی راستہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے یہ سوال پوچھا کہ ما ہاذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ جو ہم قربانیاں پیش کرتے ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. حدیث میں سنت کہا گیا، قرآن مجید میں اسے ملت کہا گیا. موضوع کے دو حصے ہیں، ملت ابراہیم کی اہمیت اور ملت ابراہیم کی وضاحت. قرآن مجید میں تین آیتوں میں ملت ابراہیم کی اہمیت بیان کی گئی اور تین ہی آیات میں ملت ابراہیم کی وضاحت کی گئی. ملت ابراہیم کی اہمیت کے حوالے سے سب سے عظیم آیت سورۃ الانام کی آیت نمبر 161 ہے. ارشاد ہوتا ہے کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی، دینن قیمم ملت ابراہیم. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک بالکل سیدھا دین ہے، خالص دین ہے. نظریہ اعتبار سے، تصور کے اعتبار سے یہ خالص دین ہے. عملی اعتبار سے کیا ہے؟ ملت ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. تو قرآن مجید کی پہلی سورت، سورۃ الفاتحہ، جو پہلی مکی سورت بھی ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے. اور قرآن پاک کی دوسری مکی سورت، سورۃ الانام میں آخر میں بتا دیا کہ اے نبی کہیے مجھے تو ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی. وہ سیدھا راستہ بالکل خالص دین ہے اور وہ اصل میں ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. سورۃ النحل میں آخری رکوع میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں. یہ ملت ابراہیم کی اہمیت کے حوالے سے دوسری آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ بات وحی کی کہ پیروی کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو بالکل یکسو تھے. کس اعتبار سے یکسو تھے؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. تیسری آیت جو ملت ابراہیم کی وضاحت کی اہمیت بیان کر رہی ہے وہ میں نے آج تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے. فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون ہے جو ملت ابراہیم کو چھوڑے گا, ملت ابراہیم سے دوری اختیار کرے گا, سوائے اس کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں ڈال دیا. کوئی احمق ہوگا, نادان ہوگا, جو ملت ابراہیم کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے گا. وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور بے شک آخرت میں بھی ان کا شمار اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں میں ہوگا. تو یہ تین آیات ہیں کہ جن سے ملت ابراہیم کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملت ابراہیم ہے کیا؟ تو اس کی وضاحت بھی قرآن مجید میں تین آیتوں میں ہے. سورۃ البقرہ آیت 130 میں ملت ابراہیم کی اہمیت بیان کرنے کے بعد ملت ابراہیم کی وضاحت ہے. فرمایا اس قال له ربه اسلم, جب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرا کہنا مانو, قال اسلمت لرب العالمین, فوراً عرض کیا کہ میں نے کہنا مانا اس ہستی کا جو تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار ہے. جب بھی اللہ کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا. یہی ملت ابراہیم ہے. اللہ ہم سب کو اس ملت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑے بڑے امتحانات سے عبارت ہے. اللہ فرماتے ہیں اسی سورۃ البقرہ آیت 124 میں کہ وہ جب تلا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن, یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بڑی بڑی باتوں میں اور انہوں نے ساری باتیں پوری کی. سب سے پہلی آزمائش کیا تھی؟ ایک ایسے ماحول میں پیدا کیا کہ جہاں پر شرک کی کئی شکلیں پوری طرح سے رگ و پے میں لوگوں کی صلاحیت کی ہو گئی تھی. بت پرستی کا شرک تھا, ستارہ پرستی, سورج پرستی, چاند پرستی کا شرک تھا, اور سیاسی اعتبار سے نمرود اپنی حاکمیت اور اپنی ربوبیت کا دعویٰ لے کر لوگوں پر مسلط تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے پہلا امتحان یہ تھا کہ آیا اپنے ماحول کے مطابق ہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں جیسے کہ اکثریت کرتی ہے, اور یا ماحول کے خلاف بغاوت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں. انہوں نے جتنے بھی شرک تھے, چاہے بت پرستی کا شرک ہو, چاہے ستارہ پرستی, سورج پرستی, چاند پرستی کا شرک ہو, اور چاہے نمرود کا رب ہونے کا دعویٰ ہو, ان سب سے بغاوت کر دی, ان سب کا انکار کیا. جیسے انکار کیا اب عملی امتحان شروع ہو گیا. والد نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے معبودوں کو چھوڑ دیا تو میں تمہیں پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا, باجرنی ملیا, میری نظروں سے دور ہو جاؤ, میرے گھر سے نکل جاؤ. اب دو امتحانات تھے, گھر کی محبت, گھر کے آرام اور آسائش کا امتحان اور والدین کی محبت. ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں محبتوں کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا. سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنے والد کے لیے آتی ہے. بڑا اہم مقام ہے کہ جب کسی بڑے کو دعوت دینی ہو تو کیسے دعوت دی جاتی ہے. بیٹا باپ کو دعوت دے رہا ہے, موقف سخت ہے لیکن انداز بڑا نرم ہے. بار بار کہتے ہیں یا بتی یا بتی یا بتی, اے میرے والد اے میرے والد. کیوں آپ ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اے میرے والد, میرے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ایسا علم حقیقت آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میری پیروی کیجیے, میں آپ کو صحیح رستے کی طرف لے جاؤں گا. اے میرے والد, شیطان کی پیروی مت کیجیے, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. اے میرے والد, مجھے ڈر ہے کہ کہیں شیطان کی پیروی کی وجہ سے آپ عذاب سے نہ دوچار ہو جائیں, میری پیروی کیجیے. لیکن والد نے دھمکی دے دی کہ نکل جاؤ میرے گھر سے ورنہ میں سنسار کر دوں گا. کوئی اور نوجوان ہوتا تو مسجد اختیار کر کے خاموش ہو جاتا. نوجوان کے لیے اپنے گھر سے نکلنا, بے گھر ہونا اور والدین کی سرپرستی سے محروم ہونا ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت کہا کہ سلام علیک, ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے میرے والد, تم پر سلام ہو, میں تمہارے لیے اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. میرا رب میرے اوپر بہت ہی مہربان ہے. اب جو شخص بے گھر ہو اور والدین کے سہارے سے بھی محروم ہو, وہ باہر بنا کر رکھتا ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام مصلحتیں پس پشت ڈال دی. بت پرستوں پر حجت اس طرح سے پوری کی کہ ان کو پہلے سمجھاتے رہے کہ یہ بت پرستی گمراہی ہے, یہ بت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن جب دیکھا کہ قوم کا ضمیر مردہ ہے اور قوم میں سے کوئی شخص بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے, تو پھر آخری اقدام کیا. بت خانے میں داخل ہوئے, بڑے بت کو چھوڑ دیا اور چھوٹے بتوں کو, کچھ کو تو بالکل ہی پاش پاش کر دیا اور کچھ کو صرف زخمی کیا, اس معنی میں کہ کسی کا کان توڑ دیا, کسی کی آنکھ پھوڑ دی, کسی کا ہاتھ توڑ دیا. اور جس پیشے سے یہ ساری کاروائی کی تھی وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. جب لوگوں نے آ کر پوچھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو, بل فعلہ کبیرہم ھذا, ان کے بڑے نے کیا ہوگا. بڑا ہے بھی بڑا اور جو واردات والا آلہ ہے وہ بھی اس کے کندھے پر پڑا ہوگا, اس سے پوچھ لو. بلکہ الفاظ تو یہ ہیں کہ یہ جو بت زخمی ہیں ان سے پوچھو, فاسألوہم, ان سے پوچھو کہ تمہارا یہ حشر کس نے کیا. قوم پر حجت پوری ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے, بس یہی ان کی زبان سے کہلوانا چاہتے تھے. کہا کہ کیوں ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے, تمہیں کیا فائدہ دیں گے. اس کے بعد ستارہ پرستوں, چاند پرستوں, سورج پرستوں, ان کے پاس پہنچ گئے. ان کے ساتھ رات کو ان کی عبادت کے عمل میں موجود رہے, ان پر بھی حجت پوری کی. اور ستارے کے بارے میں کہا کہ دیکھو ستارہ جب خود ڈوب گیا ہے جس پہ خود سوال آ گیا ہے تو یہ تمہیں کیا عروج دے گا؟ چاند خود ڈوب گیا ہے, وہ خود کسی اور کے حکم سے طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے, وہ تمہاری کیا تقدیر بنائے گا؟ اسی طریقے پر سورج, جب قوم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تمام باپ دادا کی عقیدوں کے باغی ہیں تو سزا دینے کے لیے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا اور بادشاہ کو کہا کہ یہ تو آپ کو بھی رب نہیں مانتا. نمرود نے پوچھا کس کو رب مانتے ہو؟ جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, میں تم سے نہیں ڈرتا, میرے زندگی موت کسی اور کے ہاتھ میں. نمرود نے کہا انا احیی و امیت, زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے. ایک گناہ بے گناہ شخص کے لیے حکم دیا اور اسی گردن اڑوا دی, اور ایک شخص جس کو سزائے موت پہلے وہ دے چکا تھا, سزا سنا چکا تھا, اس کو آزاد کر دیا. تاکہ تو میرا اختیار ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے حقیقت واضح کی کہ زندگی اور موت کا اصل مطلب کیا ہے تو یہ پھر ایک کچھ بحث ہی شروع ہو جائے گی, یہ اسے اپنی توہین سمجھے گا کہ میں نے ایک بات کی اور یہ میری بات کو لے کر بیٹھ گئے. مناظرے کا انداز ہو تو اس کا مقصد لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کرنے والے نہیں تھے, اس کی بات کو رہنے دیا, اپنی بات کہہ دی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, تم سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر, تو اب وہ کافر حقہ بکا رہ گیا, اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, حجت اس پر پوری کر دی. لیکن بجائے اس کے کہ حق کو تسلیم کریں انہوں نے سوچا کہ ایسی عبرتناک سزا دو ابراہیم کو کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے تصورات اور عقائد سے بغاوت کرے. کافی دن تک ایک بہت بڑے گھڑے میں ایندھن ڈال ڈال کے آگ بھڑکاتے رہے, ابراہیم علیہ السلام کو ڈراتے رہے کہ شاید یہ آگ کو دیکھ کر ڈر جائے اور اپنے توحید کے عقیدے کو چھوڑ دے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اپنی جان کو بھی اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا. بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, لیکن جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سب کے سامنے ثابت کیا اور اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. اس ابراہیم نے, اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا, محفوظ رکھا. جو قوم اپنے نبی کی جان کی دشمن ہو جائے اب اس قوم سے کسی خیر کی توقع نہیں رہتی. اب دو ہی صورتیں تھیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس, یا تو اپنے وطن کی آسائشیں اس مسلط کی خاطر اپنے وطن میں ہی رہتے, لیکن جانتے تھے کہ یہاں پر رہنے سے اب دین کی تبلیغ, حق کی تبلیغ, اس کا اب کوئی موقع نہیں رہا, ان کے سامنے کو بات کرنا بے سود ہے. دوسری شکل یہ تھی کہ وطن کی آسائشوں کو چھوڑیں, تکلیفیں اٹھائیں, پردیش کی مشقتیں اٹھائیں, لیکن دوسرے لوگوں تک حق کا پیغام پہنچائیں. ابراہیم علیہ السلام نے وطن کی محبت کو اللہ تعالی کی محبت کے سامنے قربان کیا اور ہجرت اللہ تعالی کی خاطر کی. آج کی ہجرت اس زمانے کی ہجرت میں کوئی موازنہ نہیں. آج تو ہمیں پورے جغرافیے کا پتہ ہے کہ اس شہر سے نکلیں گے تو کتنے فاصلے پر کون سا علاقہ ہے, کہاں سے پانی مل جائے گا, کہاں سے خوراک مل جائے گی, کہاں پر جا کر کوئی محفوظ جگہ ہوگی آرام کرنے کے لیے آرام کر لیں گے. اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا کہ میں تو اپنے رب کے بھروسے پر جا رہا ہوں، وہی میرے لیے کو رستہ نکالے گا. ان کے ساتھ ایک ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور صرف تھوڑے سے لوگ تھے جو ایمان لائے تھے. یہ سب کے سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے. حضرت لوط علیہ السلام کو تو انہوں نے راستے میں دو بستیاں یعمودہ اور صدوم کی وہاں پر چھوڑ دیا کہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واعظ و نصیحت کرے. اللہ نے لوط علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا دیا، نبی بنا دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فلسطین، مصر، حجاز، ان علاقوں میں بار بار پھرتے رہے. رستے میں جو بھی قبیلے آتے تھے وہاں پر رک کر ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے. اس طریقے پر سفر کی مشقتیں اٹھاتے 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 ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے. 87 برس کی عمر میں اللہ تعالی سے دعا کی کہ میں ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے 87 برس کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، اور جیسے ہی بیٹا عطا کیا پھر ایک امتحان لے لیا. کہا کہ اس دودھ پینے والے شیرخوار بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ایک ایسی سرزمین میں چھوڑاؤ جو بالکل بنجر ہے، غیر ذی زرع کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں. خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کو اولاً تعمیر کیا تھا آدم علیہ السلام نے، اس کی بنیادیں موجود تھیں لیکن اس کی دیواریں شہید ہو چکی تھیں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب وہاں پر جا کر اپنی زوجہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تو زوجہ بڑی حیران ہوئی کہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ یہاں پر پانی ہے، نہ یہاں پر کوئی نباتات ہے، کوئی خوراک ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے، تو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو بڑا ہلا دینے والا منظر ہے کہ جا رہے ہیں تو پیچھے سے ان کی اہلیہ پکارتی ہیں، ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام اندر ضبط کیے ہوئے ہیں اپنا صبر، اور مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. دوبارہ زوجہ پوچھتی ہے کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر جواب نہیں دیتے. تیسری بار زوجہ کہتی ہے کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو بس صرف سر ہلا دیا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا، ورنہ اگر بولتے تو جذبات امٹ آتے، رو پڑتے. اپنے آپ کو قابو میں رکھا، اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس معصوم بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے ایک ایسا چشمہ برآمد کیا پانی کا کہ جو قیامت تک لوگوں کو سراب کرتا رہے گا. زمزم کا چشمہ برآمد ہوا، اس پانی کی وجہ سے پھر لوگ اس وہاں پر آنا شروع ہوئے اور حرم آباد ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد بھی آتے رہے. ایک مرتبہ جب کہ عمر 100 برس تھی اور بچہ 13 برس کا ہو گیا تھا، ابھی اور کوئی اولاد نہیں تھی، اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، آئے ہیں مکہ بچے کے پاس، تو رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ بچے کو ذبح کر رہے ہیں. نبی کا خواب بھی سچا ہوتا، گویا اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو، 13 برس کے پھول کو ہماری راہ میں ذبح کر دو. صبح اٹھ کر بیٹے سے کہتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترا، اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا اس حوالے سے کیا ارادہ ہے؟ بیٹا بھی ابراہیم کا تھا، بیٹے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے طور پر اللہ تعالی کے اس حکم پر عمل کر دیا قرآن پاک کہتا ہے فلما اسلما، جب ان دونوں نے اپنے رب کے حکم کو تسلیم کر لیا، وطلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیشانی کے بل بچے کو لٹا دیا. اتنا بڑا امتحان پوری تاریخ انسانی میں شاید کسی کا نہ ہوا. 100 سال کا بوڑھا باپ 13 سال کے ایک لوتے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فوری طور پر بچے کو وہاں سے ہٹایا اور اس بچے کی جگہ وہاں پر مینڈا رکھ دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے تو آنکھیں بند کر کے چھری چلا دی، لیکن اس کے بعد جب آنکھیں کھولی ہیں تو دیکھا بیٹا قریب مسکرا رہا اور ایک مینڈا جنت کا وہ وہاں پر ذبح ہو کر پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے میں فرمایا کہ قد صدق کر رویا، اے ابراہیم تم نے کمال کر دیا، تم نے خواب کو واقع سچ کر دکھایا. ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ تو واقعی بہت کھلی آزمائش تھی. امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑی آزمائش ممکن نہیں تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے اس بچے کا فدیہ دیا، اس بچے کو چھڑایا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت. اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہ میرا کہنا مانو، تو انہوں نے کسی مصلحت کو، کسی مفاد کو، کسی محبت کو آڑے آنے نہیں دیا اور فوراً اللہ تعالی کے حکم کے سامنے سر جھکایا. اور یہ جو سب سے بڑا ان کا امتحان ہوا، اس کی یاد اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے جاری کر دی. لہذا ہر سال 10، 11، 12 اور بعض روایات کے مطابق 13 یہ دن ہے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی کے بندے اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسری آیت کے جس میں ملت ابراہیم کی وضاحت ہے، وہ سورہ حج کی آخری آیت ہے. فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. ہر محبت کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے سامنے قربان کرنے کے لیے نفس کے خلاف جہاد ہے. ہر باطل نظریے کو توحید کے نظریے کے سامنے غلط ثابت کرنے کے لیے تبلیغ کی سطح پر جہاد ہے. اور اسی کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ جب موقع آ جائے باطل کے خلاف نکل کر لڑنے کا، تو اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر جان دے کر جہاد. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم کی ملت ہے. ابراہیم ہمارے والد ہیں. کیوں؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے لیے والد ہیں. نبی روحانی اعتبار سے اپنی امت کے والد ہوتے ہیں، نبی پاک ہمارے مانوی اعتبار سے والد ہیں. آپ کی ازواج کو قرآن مجید میں ہماری مائیں قرار دیا گیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو والد کا والد بھی والد ہوتا ہے. فرمائیے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. تیسری آیت کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو واضح کیا گیا، وہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے. ارشاد ہوتا ہے قد کانت لکم اسوۃن حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. کیا نمونہ؟ قد کانت لکم اسوۃن حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے اعلان بیزاری کرتے ہیں، ہم تم سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں،
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا،
اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت پیدا ہو چکا ہے. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ،
جب تک کہ تم اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان نہ لے آؤ. یہ ہے ملت ابراہیم. جو بھی اللہ کے دشمن ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی نہ ہو. اس آیت کے الفاظ تو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بغض ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، بلکہ آیت کے الفاظ یہ بھی آتے ہیں کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا ہے جب تک کہ تم اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان نہ لاؤ. تو ملت ابراہیم یہ ہے کہ دین کے دشمنوں کے ساتھ نفرت ہو. اب ذرا سوچئے کیا قرآن کہہ رہا ہے اور کیا ہمارا طرز عمل ہے. آج قرآن کے ماننے والے دین کے دشمنوں کے اتحادی بنے ہوئے ہیں. کیا حکومت پاکستان اور کیا خادمین حرمین شریفین سعودی عرب کی مکار اور انتہائی ظالم حکومت جو مصر کے حوالے سے الاخوان المسلمون کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے ظالموں کی حمایت کر رہی ہے، ان کی مالی مدد کر رہی ہے. تو جو لوگ اس طرح سے قرآن مجید کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے کھلم کھلا، ان پر کہاں اللہ تعالی کی رحمتیں آئیں گی. تو جو مرضی اقدامات کر لیں، اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہم پر نازل ہوتا رہے گا ہوتا رہے گا. ہم اللہ کے احکامات کے خلاف کریں اور چاہیں کہ ہمارے حالات سدھر جائیں تو کیسے سدھریں گے. جب تک ہماری یہ منافقانہ حکومتیں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم نہیں کرتی، ان اسلام دشمن ملکوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتی، ہمارے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. جو مرضی اقدامات کر لیں، ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھٹکار برستی رہے گی جیسے کہ برس رہی ہے. قتل و غارت گری ہوتی رہے گی، مصیبتیں آتی رہیں گی، اور یا پھر اللہ تعالیٰ عوام کو توفیق دے اٹھ کھڑے ہوں ان ظالم اور فاسق حکمرانوں کے خلاف اور کہیں کہ اب ہم قرآن کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کریں گے. اور اگر ہم بھی اپنے دندوں میں لگے رہے اور حکمران امریکہ کی چمچہ گیری میں لگے رہیں تو پھر اسی طرح سے لاشیں گرتی رہیں گی، اسی طرح سے اللہ کی طرف سے سیلاب اور زلزلے اور ڈینگی وائرس آتے رہیں گے، دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے اور توبہ نہ کی تو آخرت میں بھی رسوا اور خوار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات کے ساتھ وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.